الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جمع ہونے کو قبول فرما لے اور جمع ہونے کو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا ذریعہ بنا لے، کیونکہ ہمارا جمع ہونا اور ہمارا الگ ہونا یہ دین کی وجہ سے ہے، دین کی وجہ سے ہے کہ جمع ہوں گے تو دین کے لیے، پھر الگ ہوں گے تو دین کے لیے. ہمارے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے. آپ پیغمبر ہیں تو ہمارے نام بھی پیغام ہے. جیسے دنیا میں میسج آتے ہیں، پیغام آتے ہیں آج کل، تو ہم سب کے نام ایک پیغام ہے. وہ پیغام سنانا ہے، مجھے بھی سننا ہے، آپ کو بھی سننا ہے. وہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے نام پر یہ ہے کہ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ پیغام ہے. اس کا مطلب یہ ہے، فرمایا آپ نے کہ ساری دنیا یہ جو ہے یہ اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی. کتنا بڑا ایسا ہے، دنیا کا سونا چاندی جو بھی ہو وہ کسی اور جانور کے لیے نہیں، کسی جنات کے لیے نہیں، تو کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے. کہ ساری دنیا اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ، باغ و بہار کے ساتھ، وہ آپ لوگوں کے لیے یعنی انسانوں کے لیے پیدا کی. ان دنیا ہونے کا لکھوں پہلی بات تو بہت اچھی بات ہے کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے ہے، اور صرف ایسے نہیں بلکہ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے ہمارے کام میں لگایا. کوئی چیز آپ کے کام سے انکار نہیں کری. آپ پانی سے کام لو گے تو پانی انکار کرے گا؟ ہوا سے آپ کام لیتے ہو، پانی سے کام لیتے ہو، زمین سے کام لیتے ہو، تمام چیزوں سے کام لیتے ہو، جانوروں سے کام لیا جاتا ہے، وہ کوئی انکار نہیں کرتے. کیوں کہ تمام دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کرتے ہیں، تو ہمارے لیے پیدا ہوئی تو کیسے انکار کریں؟ اور پیدا کر کے پھر ہمارے کام میں بھی لگایا ہے، کوئی چیز انکار نہیں کرے. کوئی گھوڑا انکار کرے گا کہ میرے اوپر مت بیٹھو؟ کہے گا کہ ابھی وقت نہیں ہے، ابھی مت بیٹھو؟ کوئی گھوڑا کہتا ہے کبھی؟ کوئی ہاتھی کہتا ہے؟ کوئی چوری کر کے لے جا رہے تو ابھی گھوڑا نہیں کہے گا کہ میرا بڑا آدمی چوری کر کے مجھے کیوں لے جا رہا ہے؟ وہ تو گھوڑا سواری کے لیے چور بیٹھے یا ساہوکار بیٹھے، کہ تمام چیزوں کو ان کے لیے پیدا کیا ہے وہ ان کرنے کے لیے، اب وہ چوری کرنے والا کو نکالے. تو یہ پہلا انعام ہے ہمارے نام، اور پیغام ہے کہ ساری دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. پہلی بات انعام ہے، دوسری بات ذمہ داری ہے. سمجھنے کی بات کر رہا ہوں، سمجھو بات کو، تبلیغ کو رواج مت بناؤ. بہت اچھا جلسہ ہوا، بہت اچھا پروگرام ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دل دماغ پر بوجھ پڑنا چاہیے. جب بوجھ پڑے گا تو ذمہ داری پوری کرے گا. اس لیے دین کے کاموں کا اپنے اوپر بوجھ لینا چاہیے. اگر ہم نے اپنے دل دماغ کو ہلکا رکھا تو دین سائٹ پر، ہم سائٹ پر، جیسے آج کل ہے، آج کل ہے کہ ہم اس سائٹ پر، دین ایک سائٹ پر، کیونکہ ہمارا دل دماغ دین کے بارے میں ہلکا ہے. اس لیے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنا دل دماغ ہلکا مت رکھو، تم کو تو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، دنیا کے لیے پیدا کیا تو موت نہ آتی. ہاں کہ ہم تو اس لیے پیدا ہوئے ہیں، کیوں مریں گے؟ لیکن دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا یوں کا، تم کو تو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ پیغام ہے، جب آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو تو آخرت کی فکر کرو، کیونکہ وہاں تمہیں جانا ہے، وہاں تمہیں جانا ہے. یہ ہمارے نام، یہ پیغام ہے کہ دنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے ہے، پیدا کی گئی ہے، یہ انعام ہے، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. جتنی یہ بات ضروری ہے اتنی ہی یہ بات بھلائی گئی ہے. یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہر آدمی آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے، اور وہ روز روز آخرت کی طرف جا رہا ہے. روز پہلی تاریخ پیدا ہونے کے لیے کر کے آخری تاریخ تک اس کا سفر روز روز آخرت کی طرف ہے. اس کو دھیان نہیں ہے. لقمان حکیم اپنے بیٹے سے یہی کہتے، ان کی باتیں تو حکمت کی باتیں تھیں، لقمان حکیم کی باتیں حکمت کی، سمجھ کی. تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا تو روز روز آخرت کی طرف جا رہا ہے، جب سے پیدا ہوا تب سے تیرا سفر شروع ہو گیا. یار ایک دن کا ہوا، دو دن کا ہوا، دس دن کا ہوا، سال کا ہوا، دس سال کا ہوا، یہ تھا سفر تیرا آخرت کی طرف. یہ اصل نصیحت ہے. اگر یہ بات زندگی میں آ جائے کہ میں آخرت کے لیے بنایا گیا ہوں، تو وہ اپنی زندگی برباد نہیں کرے گا، بلکہ اپنی زندگی سے آخرت بنائے گا. کہ میں آخرت کے لیے پیدا ہوں تو میں اپنے آخرت بناؤں. یہ حدیث پاک میں یہ بات کہی ہے، القیس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان. باہوش آدمی وہ ہے، فرمایا باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی ہے وہ ہر چیز پر قابو کرتا ہے، دیکھو اس کو پاس کرے گا، سلو کرے گا، مشینوں کو بند کرے گا، کھولے گا، ہاں ہر چیز پر قابو کرتا ہے وہ آدمی. تو کوئی ذرا ہر چیز پر قابو کرتا ہے، اپنے اوپر قابو کرے. جل کہیے سمندان انب سب عاملہ بیما بادل ہو، تو اپنے اوپر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کھانا پینا بند کرتے ہوں کہ نہ کھائے پیئے، آرام کرے، اپنے کام کرے، بلکہ اپنے اوپر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد جو عمل کام دے اس کو آج کرے. موت کے بعد تو وقت نہیں ہے, موت کے بعد تو وقت نہیں ہے, وہ وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کا سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو عمل اس کو موت کے بعد کام دینے والے ہیں وہ آج کر لے, موت کے بعد وقت ختم ہو گیا. ہاں, اور عمل کا دروازہ بھی بند ہو گیا. اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله, حدیث پاک میں ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله, آدم کا بیٹا مرا کہ اس کے عمل کا دروازہ بند ہوا. پہلے عمل کرتا تھا, نمازی پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, ذکر کرتا تھا, دعا مانگتا تھا, اب موت آ گئی کہ موت پر اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا, اب دوسرا دروازہ کھلے گا. ایک دروازہ بند ہوا وہ عمل کرنے کا دروازہ, دوسرا دروازہ کھلے گا, اس میں یہ بتایا جائے گا کہ تیرے یہ یہ عمل ہے اور تیرا یہ یہ نتیجہ ہے. یہ دروازہ کھلے گا. یہ باتیں ہم کو پیغام میں کہی ہے. اس لیے میرے دوستوں, ہر آدمی کو اپنی زندگی اللہ کی امانت سمجھنی چاہیے. زندگی ہماری نہیں ہے, اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. جب تک چاہیں گے اس امانت کو ہمارے پاس لے لیں گے, جب نہیں چاہیں گے اس کو اس زندگی کو لے لیں گے. اللہ کی ذات ہے حیات دینے والی, اللہ کی ذات ہے موت دینے والی. کوئی دوسرا حیات دینے والا نہیں, کوئی دوسرا موت دینے والا نہیں. اللہ جب چاہے گا زندہ رکھے گا, جب چاہے گا موت دے گا. حیات اور موت دونوں اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے. حضرت الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا, اللہ نے حیات کو اور موت کو اپنے قبضے میں رکھا ہے, پیدا کیا ہے. کوئی دوسرا زندہ نہیں رکھتا, کوئی دوسرا مان نہیں سکتا. اپنے قبضے میں رکھا ہے حیات کو موت کو. حیات اور موت کا سلسلہ تو جاری کیا ہے اللہ نے, کہ یہ دیکھنا ہے کہ حیات سے لے کر کے موت تک میں کون اپنے عمل کو اچھا بناتا ہے, مجھے یہ دیکھنا ہے. کہ اللہ کہہ رہے کہ حیات سے لے کر کے موت تک کا جو لمبا عرصہ ہے, ہر ایک کے لیے ایک عرصہ ہے, اس عرصے میں کون اپنے عمل کو اچھا کرتا ہے, کون اپنے عمل کو خراب کرتا ہے. لیبلوکم ایوکم احسن عملا, مجھے یہ دیکھنا ہے, مجھے یہ آزمانا ہے, اللہ کہتے ہیں کہ کون اپنا عمل بگاڑتا ہے, کون اپنا عمل بناتا ہے. آدمی ایک طرح سے عمل کی مشین ہے. جیسے سب چیزوں کی مشین ہوتی ہے, یہ عمل کی مشین ہے. عمل کی مشین کا کیا مطلب؟ یہ گناہ اور نیکی کرنے کی یہ مشین ہے. یہ مشینوں سے بہت چیزیں نکلتے ہیں. جی ہاں, عیسائی بھی ہوتے ہیں جو جوس بناتے ہیں, کیا کیا بناتے ہیں مشینوں سے. اس مشین سے کیا پیدا ہوگا؟ یا نیکی نکلے گی یا بدی نکلے گی. یہ ایسی مشین ہے. اس کو کہا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا, ہم نے حیات موت پیدا کی ہے. یہ دیکھنا ہے کہ حیات سے لے کر موت کے عرصے تک ایک لمبا عرصہ ہے, کون اپنے عمل کو ٹھیک بناتا ہے, کون اپنے عمل کو خراب کرتا ہے. تو موت سے حیات سے لے کر موت تک کے عرصے میں آدمی عمل کرے گا, یہ عمل کی مشین ہے. اس کی آنکھیں عمل کرے گی, اس کے کان عمل کریں گے, ہاتھ پاؤں عمل کریں گے, سب چیز عمل کریں گے, دل دماغ عمل کریں گے. تو یہ ایک عمل کی مشین ہے. اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ کون اپنے عمل کو درست رکھتا ہے. یہ حیات سے لے کر موت تک کا یہ سلسلہ ہے. اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون خراب کرتا ہے عمل کو, کون صحیح بناتا ہے عمل کو. تو گویا ہماری ذمہ داری دنیا کی میرے دوستو یہ ہو گئی کہ ہم اپنی حیات میں اپنے آپ کو صحیح کرائیں. کہ بڑا سا نکلا
اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں ہم اپنے آپ کو صحیح چلائیں. صحیح چلانا کس کو کہتے ہیں، غلط چلانا کس کو کہتے ہیں؟ غلط نہیں کہے گا میں صحیح کرتا ہوں. تو اس کے لیے ہم کو نمونہ دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کو دیکھو، آپ کی زندگی کو دیکھو، آپ کی زندگی کو پڑھو، آپ کی زندگی کو سنو، آپ کی زندگی کو سناؤ، تو پتہ چلے گا کہ کون کون سے اعمال اچھے ہیں، اس کے خلاف جو عمل ہو وہ برے ہیں. تو اس کی پہچان کرانے کے لیے اور اس کی رہبری کے لیے ہم کو ایک تو ایمان دیا اور دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا. ایمان لا کر کے ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا، یہ تو ہو گیا ایک کام. اللہ کو اللہ ماننے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کہ اللہ کو اللہ ماننے کے بعد وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ راضی رہے. جیسے حدیث میں کہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے، وہ عمل کرنے ہیں جس سے اللہ راضی رہے، اور ان شرطوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جن سے اللہ ناراض ہے. تو ناراضگی کے کام، رضامندی کے کام، ان دونوں کے درمیان میں فرق اور امتیاز کرنا پڑے گا کہ کون سے کام رضا کے ہیں، کون سے کام ناراضگی کے ہیں. ایسا نہیں کہ جو سب ہو رہا ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے، کہنا ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، دنیا ہے، اللہ نے پیدا کی ہے. اگر عبرت کی نظر سے دیکھیں تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. غفلت کی وجہ سے تو اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. غافل تو ایسا ہے جیسے نشہ والا، نشے والے کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ تو نشہ ہے. حدیثوں میں ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے اوپر نشے چڑھیں گے. یہ بات، ایسی باتیں آتی نہیں ہیں عام طور پر، اور آج تو بالکل بھی نہیں آتی. اب تو بند ہو گئی سب باتیں. نیا انتری بھی دور آئے گا کہ تمہارے اوپر نشے چڑھیں گے، اور ڈبل نشہ چڑھے گا. اس نشے کی وجہ سے نہ صحیح کام کے پابند بنو گے، نہ غلط کام سے رکو گے. ایسے نشے چڑھیں گے. یہ نشے کس سے ہو رہے؟ کیا پیا ہے؟ کیا کھایا ہے؟ نہیں، کچھ کھایا پیا نہیں ہے. یہ نشہ جہالت کا ہے. کس کا؟ جہالت کا. کہ تمہارے اوپر جہالت کا نشہ چڑھے گا. جاہل، جاہل اس کو نہیں کہتے جس کو لکھنا پڑھنا اتنا یاد ہو، لکھنا پڑھنا بھی یاد ہو، سب کچھ یاد ہو. جاہل اس کو کہتے ہیں جو یہ نہیں جانتا کہ میرے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، اس کو جاہل کہتے ہیں. اس کو جاہل کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانتا کہ میرے اوپر خدا کی طرف سے کیا کیا حقوق ہیں. اس لیے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. کہتے ہیں اللہ کی، کوئی سمجھے نہ سمجھے، مانے نہ مانے، بات یہی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیٹھے بیٹھے سو گئے یہاں، سو مت. یہی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دنیا کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ یہاں آ کر کے یہ جاننا پڑے گا کہ مجھ پر کیا کیا حقوق ہیں. آج دین نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. مجھ کو راحت چاہیے، مجھ کو نعمت چاہیے، مجھ کو عزت چاہیے، عہدے چاہیے، یہ ہی ہو گیا. یہ اس کی طلب ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ موت پر اس کا سلسلہ کٹ جائے گا. جتنا بھی بڑا عہدے دار ہو، جتنا بڑا زمیندار ہو، جتنا بڑا کاروباری ہو، موت پر یہ سب کٹے گا. خود نہیں رہے گا، کٹ گیا. سمجھ آئے گا بات؟ اس لیے یہ بات گئی ہے کہ لوگوں پر جہالت کا نشہ چڑھے گا. اور جہالت کے نشے کا یہ مطلب ہے کہ یہ نہیں جانیں گے کہ مجھ پر کیا کیا حقوق ہیں. یہ تبلیغ اسی کی ہے کہ ہر آدمی سمجھے کہ مجھ پر کیا حق ہے, اللہ کا کیا حق ہے, رسول کا کیا حق ہے, کتاب کا کیا حق ہے. تو اللہ نے کتاب دی ہے, کتاب کا کیا حق ہے, آپس میں کیا کیا حقوق ہیں. مولانا خاند رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے, اس میں جانوروں کے حقوق بتائے. کیونکہ لوگ جانور پالتے ہیں, لوگ جانور پالتے ہیں, جانوروں سے پیدا اٹھاتے ہیں. جانور اللہ کی نعمت ہے, جانور اللہ کی نعمت ہے. ہمارے لیے وہ جانور پیدا ہوئے ہیں, بعض جانور سواری کے ہیں, بعض جانور دوسرے کتنے کاموں میں آتے ہیں. ان کا دودھ, ان کا دہی, ان کا یہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں. اولم یارو انا صدق العالم مما اولم یارو ان, کہ لوگ جانتے دیکھتے نہیں کہ میں نے اپنی قدرت سے ان کے لیے جانور پیدا کیے ہیں. جانوروں کے بغیر گزارا نہیں ہے. پوچھے ان کے لیے پینے کی کھانے کی چیزیں ہیں, دودھ ہے, دہی ہے, سب چیزیں ہیں. جانوروں کو نعمت کرنا سرکار, اس لیے جانوروں کے بھی حقوق ہیں. تو میں نے کہا انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور پتا ہے کہ جانوروں کے یہ یہ حقوق ہیں. لوگ جانور پالتے ہیں, ہمارے یہاں تو نہیں ہے, تو کارخانے آ گئے. میں ہم لوگ یمن گئے تھے, ایک ایک آدمی کے پاس 6,000 بکریاں ہیں. وہ بکری سے مالدار ہے, وہ بکریوں سے مالدار ہے, یمانا زمینوں سے مالدار ہے. 1,000 ایکڑ زمین ہے, 6,000 بکریاں ہیں, اسی سے وہ مالدار ہے. اور شریعت ہی ان کو مالدار کہتی ہے. بکریوں پر بھی زکات واجب ہوتی ہے, سونا چاندی پر زکات واجب ہوتی ہے, ایسے بکریوں پر بھی زکات واجب ہوتی ہے. بکریاں اگر مال ہیں تو بکریوں کی زکات دینی پڑے گی. تو وہ بکریوں سے مالدار ہے, اتنی بکریاں ان کے پاس. تو جانور میں نے کہا ہمارے پیدا کیے ہیں, ان کے حقوق ہیں. تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ یہ جاہل وہ آدمی ہے جو یہ نہ جانے کہ مجھ پر کیا کیا حقوق ہیں. کیونکہ اپنے مطلب کو تو ہر جانور جانتا ہے, خالی انسان نے مطلب ہر جانور جانتا ہے. اس کو پانی پینے کے مطلب ہوں گے تو پانی پر چلا جائے گا, اس کو چارا چلنے کے مطلب ہوگی تو چارا کے لیے دبا چلا جائے گا. اس کا جہاں کھانا ہے وہاں جانور چلا جاتا ہے. اس مطلب کی بات ہے. تو مطلب تک تو ہر جانور ہے. ہماری زندگی مطلب سے بھی آگے ہے. مطلب سے آگے کیا, کہ ہماری زندگی میں یہ جاننا ہے کہ ہم پر کیا کیا حق ہے. اس کی دعوت اور تبلیغ ہے, یاد رکھو. تبلیغ چلوں کی نہیں ہے, چلے تو نشے اتارنے کے لیے ہے. چلے کہ چلے میں جائے گا تو نشہ اترے گا, تو اس کو سمجھ آئے گی کہ مجھ پر کیا کیا ہے. جی ہاں, بہت سے لوگوں کو الحمدللہ جماعتوں میں جانے کے لیے توبہ ملی ہے. تمام برائیاں زندگی کی نکل گئی, توبہ کر لی, صاف ستھری زندگی ہو گئی, تو اس کا نشہ اتر گیا اور زندگی کے حقوق کی بات سمجھ میں آئی. تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے, اور آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بنایا ہے. جو یہاں سے حق ادا کر کے جائے گا اس کو بدلہ ملے گا, اچھا بدلہ. اور جس نے حق برباد کیا ہے اس کا بدلہ اس کے کام جیسا ہوگا یا برا ہوگا. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قسم کھا کر کے ہم کو سمجھائی. سوچو, نبی سچا ہوتا ہے, قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کی تاکید ہے, تاکید سمجھانے کے لیے قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ اس بات پر کہ موت کے بعد آدمی کی زندگی کا نتیجہ آئے گا, کہ اس نے یہاں حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. اس کا نتیجہ آئے گا. اس نتیجے کو سمجھانے کے لیے قسم کھا کر کے یہ بات کری ہے. وہ یہ بات کری ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار. کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری زندگی ہے, آپ فرماتے ہیں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری زندگی ہے, میری حیات ہے. کیا بات کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی کے ماننے کے بعد اس کا ٹھکانا یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی. بس یہ اہم بات تھی کہ ادھر سے ادھر بس یا ادھر یا ادھر, اس میں نہیں کہ اس کی زندگی یا تو جنت میں لے جائے گی یا اس کی زندگی اس کو دوزخ میں لے جائے گی. والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ والنار. محمد پروردگار کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ موت کے بعد یہ آدمی کا ٹھکانا جنت بنے یا دوزخ بنے, وہ تیسری جگہ نہیں. سمجھ آئی نا بات؟ اس لیے میں نے دوستوں اس کی فکر کر لی ہے کہ ہم اپنا کیا ٹھکانا بنا رہے ہیں. وہ تو بات تو سامنے آئے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہوگا. یہ دودھ ہے یہ پانی ہے, اللہ الگ کریں گے. دنیا میں تو الگ نہیں ہوتا دودھ میں پانی, اللہ الگ کریں گے. یہ دودھ ہے یہ پانی ہے. اس لیے دنیا کو دار الحقوق بنایا ہے کہ یہاں ہر آدمی یہ سمجھے کہ مجھ پر کیا حق ہے. اگر وہ نہیں جانتا نہیں سمجھتا پوچھے سیکھے. کسی کو دین سیکھنے کو کہتے ہیں کہ اپنا دین سیکھو, اپنا دین سیکھو. خالی سن کے گلے جانا یہ تو رواج ہے کہ سن کے چلے گئے, جیسے نیوز پیپر دیکھ لیا بس چھوڑ دیا. یہ تو کل کا ہے آج کا لاؤ, اسے کہتے ہیں یہ کل کا ہے آج کا لاؤ. کیوں نیوز پیپر دیکھنا ہے, خبریں معلوم کرنی ہے, آگے کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ یہاں جو خبر دی جائے گی میرے دوستوں وہ ہو کے رہے گی. دنیا کی خبروں جو آئی ہیں وہ تو ہو چکی ہیں. جو چیزیں ہو چکی ہیں اسی خبریں دنیا میں آتی ہیں. ہونے والی چیز کی کوئی خبر نہیں دیتا. ٹھیک ہے, فلاں جگہ آگ لگ گئی, فلاں جگہ زلزلہ آیا, وہ آ گیا, وہ ہو گیا, اس کے بعد کیا خبر آئی ہے. اور نبی وہ خبر دے گا جو ہونے والی ہے. کسی سے اس کو نبی کہتے ہیں کہ نبی یعنی بڑی بڑی خبریں دینے والا, جو بھی ہوئی نہیں ہے وہ ہوگی. اس لیے آپ نے کہا کہ مرنے کے بعد یا تو اسے سے کہا جنت بنے گی یا تو اسے بنے گی. کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, مانے نہ مانے, پاتی. اس لیے میرے بھائیو یہ فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنا رخ کس طرف بنائیں. اللہ نے دین کو آسان کیا ہے. کیوں؟ کہ یہ سب کی ضرورت کی چیز ہے, سب کی راحت کی چیز ہے, سب کی کامیابی کی چیز ہے. دین سب کی کامیابی, غریب ہو, مالدار ہو, تاجر ہو, زمیندار ہو, عہدے دار ہو, سب کی کامیابی اس کی دینداری میں ہے. اس لیے دین کو آسان کیا گیا تاکہ کوئی بھی نام مراد دنیا سے نہ جاوے, بلکہ اپنے مراد پوری کر کے جاوے. اس لیے میں نے کہا کہ دنیا کو دار الحقوق قرار دیا ہے کہ یہ حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلا پانے کی جگہ ہے. اس میں سب سے پہلا حق ہوگا اللہ کا. پہلا حق کس کا؟ اللہ کا. کیونکہ اللہ اول ہے, اللہ سے پہلے کوئی نہیں. اللہ مان کا اول ادے سے قبل کٹ گئی. اللہ آپ اول ہیں, آپ پہلے ہیں, آپ سے پہلے کوئی نہیں. سب کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا, اللہ کی ذات اول. پہلا حق کس کا ہے؟ پہلا حق اللہ کا. یہ حقوق کی بات ہے. یہ سب سے پہلا حق ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کو ہماری کوئی چیز کی ضرورت ہے؟
نہیں.
کرنا اللہ کو ہماری کوئی نہیں ضرورت نہیں, سب ضرورت کی چیزیں اللہ ہم کو دے رہا ہے. پیدائش لے کا
موقع
اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سمجھایا. حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا, معاذ بن جبل مشہور صحابی ہے, بڑے صحابی ہیں, ان سے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ آپ کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ حقوق کی جگہ ہے دنیا. کہ معاذ جی کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کیا مجھے نہیں معلوم ہے, آپ بتائیں گے. صحابہ کہیے تھا کہ مجھے نہیں معلوم ہے, آپ بتائیں گے, آپ سے سیکھیں گے, آپ نبی ہیں, آپ پہنچائیں گے ہم کو. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. ایک اللہ ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے, یہ اللہ کا پہلا حق, اس کی دعوت ہے, اس کی دعوت ہے, اس کی تعلیم ہے, اس کے فضائل ہے. کہ اپنی زندگی کو ایمان کے بعد عبادت والی بناؤ. ایمان تو اللہ نے ہم کو دیا ہے, ماں باپ ہی ہمارے مومن تھے, یہ تو نعمت ہے پہلے سے ملی ہوئی ہے. اب آگے آگے یہ ہے کہ اپنی زندگی کو عبادت والی بناؤ. عبادت کرنا یہ اللہ کا حق ہے. عبادت نہیں کرے گا اس نے اللہ کا حق مارا ہے, اس نے اللہ کا حق مارا ہے, کیونکہ یہ عبادت میں نہیں ہے. اس لیے زندگی کی ذمہ داری ایمان کے ساتھ یہ ہے میرے دوستوں کہ ہماری زندگی عبادت والی بنے, یہ اصلی کام ہے. باقی اس کے بعد کے کام, کھانا ہے پینا ہے, یہ بات کے کام, یہ ضرورت زندگی ہے, یہ ضرورت زندگی ہے, یہ مقصد زندگی ہے. دونوں میں فرق ہے, ایک ضرورت زندگی ہوتا ہے, ایک مقصد زندگی ہوتا ہے. ضرورت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, ضرورت تو ہے, کھانا ہے پینا ہے, کمانا ہے, شادی مکان, اس کو ضرورت کہتے ہیں. ضرورت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے سلسلہ موت پر ختم ہو جائے وہ ضرورت. ضرورت کسے کہتے ہیں؟ کہ موت پر جو چیز ختم ہو جائے وہ ضرورت. اب سوچ لو آپ کہ کون کون سی چیزیں موت پر ختم ہوتی ہے, یہ سب چیزیں ختم ہو جائے. زمیندار کی زمینداری, مالدار کی مالداری, رشتے دار کی رشتے داری, تمام تعلقات موت پر ختم ہو, کیونکہ وہ ضرورت کے تھے. تو اس کے لیے تھے ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ تعلقات اللہ نے پیدا کیے تھے, تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے, ان کو راحت ملتی رہے. وہ ضرورت راحت پوری کر دی, یہ اللہ کا حق ادا کرتے رہے. یہ ہے دلتی کہ کھاؤ پیو اللہ فرماتے ہیں, لیکن ہمارا حق ادا کرو. کھانا بھی تمہارے لیے ہے, پینا بھی تمہارے, ساری دنیا کی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہے. بلکہ اللہ فرماتے ہیں میں سب کو روزی نہیں دوں گا, میں روزی سب کو دوں گا, دشمن کو, دوست کو, سب کو. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماں باپ مر جاتے ہیں تو بیٹا نہیں مر جاتا, یقین وہ تو رہتا ہے. تو ماں باپ مر گئے, اب ان کو روزی کون دے گا؟ کیوں بھائی روزی کون دے گا؟ اللہ دے. ماں مر گئی تو بچہ مر جائے گا, باپ مر گئے تو بیٹا مر جائے گا. کیوں؟ یہ ان کو زندہ رکھنے والا, روزی دینے والا, موت دینے والا اللہ ہے. ماں مر جا رہے, ماں مر جا رہے, روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے کہ ہم ان کو روزی دیں گے. کیوں؟ کہ یہ عبادت کریں گے, ہم ان کو روزی دیں گے. جیسے آپ ملازم میں کسی کو نوکر رکھتے ہو, وہ نوکری کرے گا, آپ اس کو نوکری کا پگار دو. یہی ہے نا کہ ہمارا نوکری کرے گا اور ہم ان کو مہینے کا اتنا پگار دیں گے. یہ ہماری عبادت کریں گے, ہم ان کو روزی دیں گے. روزی کا ذمہ ہمارا ہے, روزی کا ذمہ اللہ کا، عبادت کا ذمہ ہمارا. یوم خلق الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جناتوں کو انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تو وہ میری عبادت کریں گے. ماں اڑی تو میں نے ان سے، میں ان سے روزی نہیں چاہتا اللہ کر، بلکہ اللہ کا میں روزی دوں گا. جناتوں کو، انسانوں کو، ہر مخلوق کو جو زمین پر چلتی پھرتی ہے، سب کے روزی اللہ نے اپنے ذمے لیے. جی ہاں، روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، عبادت کا ذمہ ہمارا ہے. یہ ہے تسبیح. پیدا حق، پیدا حق اللہ کا کہ اپنی زندگیوں کو عبادت والی بناؤ تو خدا کا حق ادا ہوگا. اگر زندگیاں عبادت والی نہیں ہے، غفلت والی ہے، جہالت والی ہے، تو حق مائے گا سب سے پہلے اللہ کا. اس لیے دعوت اور تبلیغ میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ پہلے کلمہ ہے، پھر نماز ہے. پہلے کیا ہے کہ پہلے کلمہ، کہ پہلے ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد عبادت. یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی اس نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. یہ تبلیغ ہے، یہ دعوت ہے. زندگی اللہ نے عبادت کے لیے بنائی ہے اور روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. جب آدمی میں بالکل شعور نہیں تھا، کچھ خبر نہیں تھی، پوچھو کہ اللہ روزی دیتا تھا، جیسے بچہ پیدا ہوا، بچے کو کچھ خبر نہیں ہے کون ماں کون باپ، لیکن اس کی روزی کا انتظام کر دیا پیدا ہوتی. جی ہاں، روزی کا انتظام بھی کر دیا اور روزی حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. میری بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا میں نے اس انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ بے شک بنائی ہے. میں نے اس کے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ بے شک بنائے. میں نے اس کی زبان نہیں بنائی؟ بے شک بنائی. پانچ چیزیں لے کر کی گری آپ لوگوں نے گری کتنے ہیں؟
دو آنکھیں.
کتنے ہیں؟ کون کون سی؟ یہ دو ہوٹ، دو آنکھیں اور ایک زبان. یہ پانچ چیزیں ذکر کی ہے، باقی تو سارا بدن اللہ نے بنایا. پانچ کا ذکر ہے، یہ پانچ کا کیوں ذکر ہے، باقی کا کیوں نہیں؟ شاہ عبد الجی صاحب مواتی شہر کے ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، وہ اپنی تفصیل میں یہ کہتے ہیں پانچ چیزیں اللہ نے آدمی کو جتائی اور دکھائی ہے کہ کیا میں نے اس کے دو آنکھیں نہیں بنائی، دو ہوٹ نہیں بنائے، ایک زبان نہیں بنائی؟ پانچ چیزیں، کیونکہ پیدا ہوتے ہی پانچ کا محتاج ہے. کہ اس کو دو ہوٹ چاہیے ماں کی چھاتی سے دودھ چوسنے کے لیے، دو آنکھیں چاہیے ماں کی چھاتی دیکھنے کے لیے، زبان چاہیے تاکہ دودھ کا مزہ آئے. زبان بتا دیے کڑوا میٹھا پھیکا. تو یہ پانچ چیزیں ذکر کی ہے کہ میں نے آدم کی اولاد کو یہ پانچ چیزیں دیے، دو ہوٹ دیے، دو آنکھیں دی اور ایک زبان دیا، پانچ. یہ احسان بتایا، اگر ہوٹ نہ ہوتا تو دودھ کیسے پیتا؟ وہاں سہارنپور کے علاقے میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اس کے اوپر کا ہوٹ غائب تھا. یہ سچی بات، شاید اس کا فوٹو بھی تھا اوپر کا ہوٹ. اب دودھ کیسے پیے؟ تو بڑی پریشان ہوئی سرجری میں پھر رہے تھے ڈاکٹروں کے پاس، تو اوپر سے دروازہ کھلا ہوا ہے، باہر آ جائے گا. یہ قدرت بتائی، ایک ہوٹ نہیں ہے تو پورا خاندان پریشان ہو گیا. الم نجعل له عینین، کہ میں نے اس کو دو آنکھیں بنائی، تو ہوٹ بنائے کہ ہوٹ کا محتاج ہے پیدا ہوتے ہی. تو یہ اللہ کے انعامات ہیں میرے دوست، یہ اللہ کے انعامات کہلاتے ہیں کہ ہم نے مانگا نہیں ہے کہ دو ہوٹ چاہیے، دو آنکھیں چاہیے، بغیر مانگے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ پروردگار ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری چیزیں بغیر مانگی دی ہے تو اب اللہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں. اللہ کا حق ادا کریں پھر حق سمجھانے کے لیے نبی آیا. ضرورتیں سمجھانے کے لیے کوئی نہیں آیا, ضرورتیں تو خود بخود سمجھ میں آتی ہے. لیکن اللہ کا کیا حق ہے اور دنیا میں کیا کیا حقوق ہیں اس کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجا, تاکہ ہر آدمی دنیا میں اللہ کا حق ادا کر کے زندگی گزارے. یہ پہلی بات ہے, دعوت ہے اس کی, اللہ کی عبادت کی دعوت ہے. اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ تعلق صحیح ہو جائے گا عبادت کا کہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم عبادت کرنے والے بنیں گے تو حالات صحیح ہو جائیں گے. آج کل لوگ حالات سے پریشان ہیں, ساری دنیا میں حالات کی پریشانیاں ہیں, پریشانیوں کے حالات. اس کی وجہ یہی ہے کہ جس کام کے لیے بنائے تھے اس کام پر یہ نہیں ہے. جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا اس کام پر یہ نہیں ہے, اس لیے ان کے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والوں کا سارا معاملہ خدا ٹھیک کرے گا. ایک ہی خدا ہے اور کوئی نہیں ہے, ان کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرو کہ وہ ناراض نہ ہو, اس کا حق برباد نہ ہو. اگر یہ بات ہوئی کہ وہ ناراض نہیں ہے, اس کا حق ادا ہو گیا, تو یوں کہیں کہ پھر سارے حالات اللہ اپنی قدرت سے ٹھیک کرے گا, کیونکہ حالات اللہ کے قبضے میں ہیں. حالات کسی کے قبضے میں نہیں ہیں, حالات اللہ کے قبضے میں ہیں. یہ آپ کے قبضے میں, یہ تو رات چھوٹی ہوتی ہے دن بڑے ہوتے ہیں, یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتے. وہ سمجھایا ہے کبھی رات چھوٹی ہو جائے گی اور اس کا حصہ دن میں داخل ہو جائے گا, دن لمبا ہو جائے گا. کبھی دن کا حصہ رات میں داخل ہو جائے گا, دن چھوٹا ہو جائے گا اور رات لمبی ہو جائے گی. یہ کیوں سمجھایا ہے؟ یہ اس لیے سمجھایا ہے جیسے حالات بھی اللہ, کبھی انسانوں کے حالات اللہ بند کر دے گا, جیسے دن چھوٹا ہو گیا رات لمبی ہو گئی, رات چھوٹی ہو گئی دن لمبا ہو گیا. تو کبھی اچھے حالات کو اللہ تنگ کر دیں گے اور اچھے حالات تنگ ہو جائیں گے, جیسے دن چھوٹا ہو گیا, اور کبھی اچھے حالات کو کھول دیں گے, دن لمبے ہو گئے, کھاؤ کماؤ لمبا وقت ہے. تو جس طرح رات اور دن کا چھوٹا کرنا ہم کو سمجھ میں آتا ہے, اسی طرح میرے دوستو زندگی کے حالات بھی, کہ کبھی اللہ زندگی کے حالات انسانوں کو تنگ کر دیں گے, وہ پریشان ہو گئے, حالات تنگ ہو گئے, ہر طرف سے تنگی ہے, گھروں سے بھی ہر طرف سے تنگی پریشان, اور کبھی حالات کھل دیں گے کہ ہر طرف سے راحت ہے, ہر طرف سے سکون ہے, ہر طرف سے چین ہے. یہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہر طرف سے سکون ملے, ہر طرف سے چین ملے, حالات تنگ نہ ہو. حالات کو تنگ کرنا, حالات کو کھولنا, یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے ہم کو یہ رہبری دی ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ, کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی دنیا والے سارے حالات ان کے حق میں ٹھیک کرے گا. اور اگر انہوں نے اللہ سے اپنا معاملہ بگاڑا ہے تو حالات بگڑ جائیں گے. حکومت دے کر حالات بگاڑیں گے, زمینداری دے کر حالات بگاڑیں گے, مالداری دے کر حالات بگاڑیں گے, کسی داریاں دے کر حالات بگاڑیں گے. بگاڑ بناؤ صرف اللہ کے ہاتھ میں. سمجھ نہیں بات کہ حالات کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اور اس کا راز صحیح ہے کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق صحیح ہو جائے تو پھر حالات میں برکتیں آئے گی, فائدہ آئے گی. کہ اگر بندوں نے اپنے تعلقات کو اپنے حالات کو اللہ سے صحیح کرا دیے کہ اللہ میرا اور آپ کا معاملہ صحیح ہو رہا, اللہ کا کوئی حق برباد نہ ہو, عبادت کا ہو, دوسری لائن کے جو بھی حقوق اللہ تعالیٰ کے ہوں وہ ادا ہو جائیں, تو پھر معاملہ صاف ہو گیا. اب حق تعالیٰ شانوں کی طرف سے برکتوں کا فیضان ہوگا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. یہ بستیوں میں رہنے والے, شہروں میں رہنے والے لوگ اگر اپنی زندگی پرہیزگاری اور پابندی پر لائیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو آسمانوں سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے. آسمان سے ایسا پانی آئے گا جو برکتیں آئے گا, خوشحالیاں آئے گا, سکون آئے گا. یہ کس سے خبر ہے کہ جب وہ اپنی زندگیوں کو پابند کریں گے. بلو ہم اگر بولا آمن ہو کہ وہ ایمان والے بن جائیں, ایمان والے بن جائیں, اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں, تو آسمان کی برکتیں اور زمین کی برکتیں ہم ان کے لیے کھول دیں گے. اللہ کے لیے بشارت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بشارت ہے. زمین آسمان کی برکتیں کھلوانا دو باتوں پر ہے, اپنا ایمان صحیح کرو, اللہ کا تعلق صحیح کرو, اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو. یہ ہم کو کہا گیا ہے. پھر آسمان کی برکتیں لاوے گا اور زمین بھی برکتیں لاوے گی, خوشحالی آ رہی. یہ باتیں نہیں ہوتی تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں اور الجھنیں مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں. ہر کام میں الجھنیں, ہر کام میں الجھنیں, برکتیں اٹھا لیے. کیوں؟ کہ برکتوں کے اسباب ختم ہو گئے. کہ برکت کے کیا اسباب تھے؟ کہ اپنا ایمان گوانا, اپنے آپ کو تقویٰ پرہیزگاری والا بنانا, اس سے برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں. جب یہ نہیں ہوں گے تو برکتیں اٹھ جائے گی, الجھنیں پیدا ہو جائیں گی, اب زندگی مجھے بن جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں, ہم کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا رخ صحیح کریں. اگر زندگی کا جو رخ صحیح کریں گے تو زندگی صاف ستھری ہوگی, صاف ستھری. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ. جو لوگ ایمان لائیں گے, اپنے اعمال کو درست کریں گے اخلاص کے ساتھ, صحیح طریقے کے ساتھ, ایسے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے ہم صاف ستھری زندگی دیں گے. یہ قرآن پاک میں فلنحيینه حیاۃ طیبہ, ایسے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے صاف ستھری زندگی دیں گے کہ پریشانیوں سے, دشمنیوں سے, الجھنوں سے, نافرمانیوں سے یہ زندگی پاک ہوگی, یہ زندگی پاک ہوگی. یہ بشارت ہے, یہ بشارت ہے. آج زندگیاں ہماری الجھنوں میں ہیں. ہاں, الجھنوں میں ہے, دشواریوں میں, طرح طرح کے الجھنیں ہیں. اس کا علاج میرے دوستوں یہی ہے کہ ہماری زندگی کا رخ صحیح پا جائے. ایک, اپنے ایمان کو بنائیں, اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں, اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں. اور ڈر پیدا کرنے کے لیے ڈرانے والی باتیں سنیں. یہ تو فضائل اعمال پڑھے جاتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں, اس کا یہی مقصد ہے. لیکن اب وہ بھی ایک رقم بن گیا, یہ کتاب پڑھ کے نسبت پر رکھتے چلو ہو گئی تعلیم. ہاں, یہ ہو گیا. حالانکہ یہ فضائل اس لیے سنائے جاتے تھے کہ ہر آدمی کو اپنے عمل کی قیمت معلوم ہو جائے کہ میرے عمل پر کیا کیا بننے والا ہے. آدمی کے عمل پر یا تو رحمتیں بنے گی یا پھر مصیبتیں بنے گی. آدمی اپنے عمل سے یا مصیبتیں کمائے گا یا مجھے رحمتیں کمائے گا. ہاں, یا اللہ کے انعامات لے گا اپنے عمل سے یا اللہ کی سزائیں لے گا. فضائل عمل جو سنائے جاتے ہیں وہ اسے سنائیں کہ ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے عمل کے لحاظ سے ذمہ دار سمجھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فضائل کا علم نازل کیا ہے نبیوں پر. یہ کوئی بناوٹ نہیں ہے بلکہ فضائل کا علم نبیوں پر نازل ہوا ہے تاکہ بندوں کو یہ پتا چلے کہ میرے عمل سے کیا کیا بنے گا. مثال کے طور پر, آپ نے صبح کی نماز پڑھی, صبح کی نماز پڑھنے پر کیا ہوگا؟ صبح کی نماز پڑھنے پر کیا ہوگا؟ اس کی فضیلت معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ اگر فضیلت نہیں معلوم ہے تو کیا ہوا کہ بدلا پڑھ لی پڑھ لی پڑھ لی, اور اگر اس کی فضیلت معلوم ہے تو کہ پھر نماز کا اہتمام کرے گا. کیوں کہ حدیث پاک ہے کہ من صلی اللہ سے صبح فہو فی ذمت اللہ, جس نے فجر کی نماز ادا کی تو وہ اللہ کی ضمانت میں آ گیا, اللہ اس کا ضامن ہے. دنیا میں گنہ گاروں کو ضامن بن کر چھڑاتے ہیں, چھوڑا میں نے چھوڑا, ضمانت پر چھڑاتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو میں ضامن ہوں یہ گناہ نہیں کرے گا, جب حاضر کرنے کے لیے میں حاضر کروں گا اس کو, ہوتے نا ضمانت. جو فجر کی نماز پڑھے گا اللہ اس کا ضامن ہے, یعنی اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. فجر کی نماز پڑھنے پر زندگی اللہ کی حفاظت میں آ جاتی ہے, کہ تیری زندگی اللہ کی حفاظت میں لانے ہو تو فجر کی نماز میں حاضری دے. یہ انعام ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اب اس کو کوئی ستائے گا, اس کو کوئی تکلیف دے گا, اللہ اس سے پوچھیں گے کہ یہ میں اس کا ضامن تھا, میری زمانے میں تھا, تو نے اس کو کیوں ستایا, تو نے اس کو کیوں ستایا, اسے بجٹ کی نماز پڑھی ہے, میں اس کا ضامن ہوں, اس کی حفاظت کا تو نے میری حفاظت کو کیوں توڑا. یہ بجٹ کی نماز کی فضیلت ہے کہ آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا, کتنی بڑی بات ہے. لیکن چونکہ اس کی فضیلت معلوم نہیں ہے, یا معلوم ہے تو اس کا یقین نہیں ہے, معلوم تو ہے مگر یقین نہیں ہے. ڈاکٹر کہے کہ آپ کو فجر کے بعد اٹھ جانا ہے تو وہ اٹھے گا, کیونکہ اس وقت میں آپ کا کھول لوں گا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 6 بجے آپ کا دھیان رہے ہوں گے آپ کا کھول لوں گا, وہ 6 بجے اٹھے گا. چلو ڈاکٹر کو پوچھنا ہے 6 بجے, وہ 6 بجے جو بھی شادی ڈیوٹی آج کر, وہ 6 بجے جاگے گا, یہ پوچھنا ضروری ہے. لیکن اللہ کی بات ضروری ہے, اس کا یقین کمزور ہے. اس نے صبح آنکھ نہیں کھلتی, اس لیے میرے دوستوں فضائل کا علم جو دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہر مسلمان سمجھے کہ میرے عمل سے کیا ہونے والا ہے. کسی چیز سے نہیں ہوگا, عمل سے ہی ہوگا. اچھے عمل سے اچھے نتائج جائیں گے, برے عمل سے برائے نتائج جائیں گے, اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے. ہاں ان احسن تم احسن تم یا خوشی وہ ایسا تم کلا, اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے, برا کرو گے دوستوں کے. یوں کہا صاف لفظوں میں, صاف لفظوں میں اللہ نے کہا ان احسن تم احسن تم یا خوشی کو وہ ایسا تم کلا, اگر اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے, برا کرو گے دوستوں کے. ایک دو ٹک بات ہے صاف. اس لیے ہر آدمی میرے دوستو اپنے آپ کو اپنے عمل کا ذمہ دار سمجھے, وہ سمجھدار ہے. جو اپنے آپ کو اپنے عمل کا ذمہ دار نہ سمجھے کہ وہ نادار ہے, اس کے اوپر غفلت سوار ہے, اس کے اوپر غفلت سوار ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ تو میرے عمل سے ہوگا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے عمل کی دعوت دی جاتی ہے, جو صبح کی نماز پڑھ لے گا تو اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. ہاں اب کوئی پرواہ نہیں, اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اور صبح کی نماز اگر جماعت سے پڑھی ہے تو کہ پھر اور اس اور انعام ہے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے والا کہ وہ پوری رات خدا کی عبادت میں کھڑا رہنے والا ہے. ایسا ثواب ملے گا کہ پوری رات کھڑا رہا. پوری رات کھڑا رہنا آسان نہیں ہے, لیکن دو نمازیں پڑھنے سے پوری رات کا ثواب مل جاتا ہے, پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. یہ انعامات اور اکرامات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائے ہیں کہ ہماری زندگی کا رخ عمل کی طرف پڑے, کیونکہ ہم اپنے عمل کے نتیجوں سے بے خبر ہیں کہ نماز قضا کر دینے کا کیا وبال ہے اور نماز ادا کرنے کا کیا انعام ہے, اس کی خبر نہیں ہے. کہ نماز قضا کر دی, نماز قضا کر دی, بہت بڑا وبال. جیسے کہ کسی کے جان مال اہل و عیال سب تاراج ہو جا رہے ہیں, ایسا نقصان ہوا ایک نماز برباد کرنے سے. اکیلا رہ گیا, سب برباد ہو گئے, گھر مال ایک نماز سب تاراج کی ہے, برباد کی ہے, تو گویا سارا کنبا اور مال برباد ہوا, ایسا بڑا نقصان. لیکن وہ نقصان چونکہ آج نظر نہیں آتا اس نے سندھ کاڑی, جب کل پتا چلے گا وہ نتیجہ جو بتایا تھا وہ سامنے آئے گا. اس لیے میرے دوستو ہماری یہ زندگی جو ہے وہ ذمہ داری کی زندگی ہے اور ہمارے اوپر حقوق ہیں, اللہ کے حقوق ہیں, وہ عبادت کے ہیں کہ اپنی عبادتوں کو صحیح کریں, اپنی عبادتوں کو تبلیغ کے ذریعے سے تبلیغ کے نام پر رکھنے سے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ ہماری عبادتیں صحیح ہو جائے. ابھی تو ہم عبادت اپنے عادت کے طور پر کرتے ہیں کہ عادت پڑی ہوئی ہے, رک بھی ہو جاتا ہے, جدہ بھی ہو جاتا ہے, قاعدہ بھی ہو جاتا ہے, یا عادت پڑی ہوئی ہے, وہ عادت ٹھیک ہے لیکن عادت کو عبادت بنانا, عادت کو عبادت بناؤ. کہ عادت عبادت کیسے بنے گی؟ کہ عادت عبادت بنے گی صحیح نیت سے, صحیح طریقے سے. صحیح نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے اور صحیح طریقے سے کرے. کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بتایا, رکوع کیسے کرو گے, سجدہ کیسے کرو گے, سلام کیسے پھیرو گے, سب بتایا. اور فرمایا سلو کما رائی دونوں نے اوشن لی, ایسی نماز پڑھنا جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ نے دیکھا آپ کو, اور صحابہ نے آپ کی نمازیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی بنائی اور پھر بنا کر کے دنیا کو پہنچائی. یہ جو نماز ہمارے تک پہنچی ہے وہ ان کے ذریعے سے پہنچی ہے, لوگ ان سے نمازیں لیتے رہے یہاں تک کہ نماز اسی طریقے سے پڑھی کہ چار رکعت اس طرح پڑھی جائے گی, تین طرح پڑھی جائے گی, دو رکعت اس طرح پڑھی جائے گی. یہ جو ایک طریقے ساری دنیا میں چل رہے ہیں وہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے سے آئے, ایک نے دوسرے کو پہنچایا ہے, وہ یہی ہمارا کام ہے کہ ہماری زندگی میرے دوستو دین ہی بنے. اس لیے دین سیکھنا ہے اور دین سیکھ کر اپنے آپ کو اس کا پابند بھی کرنا ہے, یہ زندگی کا ہمارا اصلی کام ہے. باقی ضرورتیں ہیں, باقی سب ضرورتیں ہیں تو موت پر ختم ہو جائے گی. کوئی بھی دھندا ہو, کوئی بھی ہنر ہو, کوئی بھی ڈگری ہو, کہ وہ ضرورتوں میں ہے وہ, اور یہ موت پر ختم ہونے کے لیے, یہ مسئلہ موت پر ختم نہیں ہوگا کہ زندگی عبادت والی بنی تھی کہ نہیں بنی تھی, یہ موت پر ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ موت پر کھڑا ہو جائے گا. جب آدمی اپنے قبر میں ہوگا تو ایک طرف نماز ہوگی, ہاں ایک طرف نماز ہوگی دانی طرف, بائیں طرف روزہ ہوگا, کلمہ سر کی طرف ہوگا, باقی اعمال دوسری طرف ہوں گے. جو پانچ اعمال ہمارے ہیں اسلام میں, پانچ اعمال کلمہ نماز روزہ زکات حج, اسلام میں پانچ, اسلام کی بنیاد پانچ, یہ پانچ اعمال ہے, یہی اسلام ہے, اسی کی دعوت ہے, اسی کی تبلیغ ہے. یہ پانچ اعمال کیسے ہوئے ہیں یہ ہر آدمی اپنے قبر میں دیکھ لے گا. یہ بات بتائی نہیں, اس لیے یہاں اس کی دعوت دی ہے, یہاں اس کی تعلیم دی ہے, یہاں اس کی فضیلت بتائی ہے کہ اپنی نمازوں کو اپنی عبادتوں کو صحیح کرو تاکہ صحیح چیز لے کر قبر میں جاؤ. تو ایک تو میرے دوستو ہمارے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو صحیح کرنا, اور صحیح کرنے کے لیے علم و ذکر ہے, صحیح کرنے کے لیے علم سیکھو, اس کو سیکھو. جیسے گاڑی چلانی ہے تو گاڑی چلانے کا علم, کپڑا سینا ہے تو کپڑے سینے کا علم, یعنی ہنر اس کے پاس ہوتا ہے تو کپڑا سیے گا, گاڑی چلے گا. جیسے عبادت کرنے کے لیے عبادت کا علم چاہیے, اگر عبادت کا علم نہیں ہے تو عبادت غلط کرے گا. اس لیے ہمارے یہاں تیسرا نمبر ہے کون سا, تیسرا نمبر کون سا, علم و ذکر. مسلمان کی زندگی علم و ذکر سے خالی نہیں ہوتی, اسلامی زندگی وہ ہے جو علم و ذکر پر ہو. علم و ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے ٹرین کی پٹڑی, ٹرین بغیر پٹڑی کے چلتی ہے کیا؟ آپ کے یہاں چلتی ہے؟ نہیں چلتی, ٹرین تو پٹڑی پر ہی چلے گی, ٹرین پٹڑی پر ہی چلے گی, اول سے لے کر آخر تک. ایسے مسلمان کی زندگی تو مسلمان کی زندگی علم و ذکر پر ہوگی, ذکر ہوگی کہ اس کو علم ہے کہ یہ کام کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے, اس کو علم ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے یہ طریقہ غلط ہے. ذکر کے معنی طریقہ, جیسے نماز کا علم نماز کا طریقہ, حج کا علم و ذکر آنے سے دینداری بنے گی کہ جب پٹڑی ہونے سے
اللہ کے رسول کے دوسروں کے, وہ تو علم و ذکر سے آئے گا,
کیونکہ یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے، تو وہ جاننا ضروری ہے کہ کیا کیا حق ہے. تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، رسول کا حق یہ ہے کہ رسول کو سدا رسول مان کر اس کی سنتوں کو سیکھا جائے اور اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق بنائی جائے. ہاں، مسلمان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے رسول والا راستہ. جیسے ایک ہی خدا عبادت کے لیے ہے، ایک رسول راستے کے لیے ہے. ہم کو اللہ کے رسول نے راستے بتائے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر طریقے کو رسول والا بناؤ، تو پھر اس میں نورانیت آئے گی زندگی میں، غفلتیں ختم ہو جائے گی اور سنتوں کی برکتیں آئے گی. کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں داخل ہو تو بچوں کو سلام کرو، السلام علیکم، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، تو کیا ہوگا کہ سلام سنت ہے، گھر میں سلام کی سنت کی برکتیں آئے گی. وہ برکت یہ ہے کہ تمہارے درمیان میں، تمہارے گھر والوں کے درمیان میں محبت ہوگی سلام کی وجہ سے. جب گھر میں داخل ہو اپنے بیوی بچوں کو سلام کرو. اگر وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، سوئے ہوئے نہ ہو، وہ تو سلام کی عادت تھی کہ اپنے گھر میں جاتے نہیں، کہ گھر والے جاگ رہے ہیں تو سلام کرتے، اور جیسے آپ کے سو رہے ہیں تو سلام نہیں کرتے، کیونکہ کسی کی نیند خراب کرنے کی اجازت نہیں، کسی کا آرام نہ خراب کرو. آرام میں نہیں ہے، جاگ رہے ہیں تو سلام کرتے، پتا چلے کہ جاگ رہے تو آہستہ آواز سے سلام کرتے تاکہ کسی کی نیند خراب نہ ہو. یہ سنت طریقے ہیں، گھر میں داخل ہونے کی سنت، گھر سے نکلنے کی سنت. مسلمان کی زندگی علم و ذکر والی، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ہر کام میں اللہ کے نبی کے حکم، اللہ کا حکم دے گا، نبی کا طریقہ دے گا، پٹڑی ریل کے پٹڑی پر ہی چلے گی. مسلمان تو علم و ذکر والا ہے، اس سے ان کی جہالتیں ختم ہو جائے گی، ان کی غفلتیں ختم ہو جائے گی، اور جو عمل وجود میں آئے گا اس کی برکتیں آئے گی. ہاں، اس لیے اس کی دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے اپنی زندگی کا رخ آخرت کی طرف بنانا ہے، اور اپنی زندگی کے لائن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنی ہے. یہ ہمارے لائن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. آپ کے طریقے، آپ کی سنتیں، آپ کی باتیں یہ سننی ہے، فضیلت بھی سننی ہے، اور فضیلت سن کر عمل کرنے کے لیے طریقہ سیکھنا ہے. فضیلت سنی تو عمل کرے گا، اور عمل صحیح ہوگا طریقے سے، اس لیے طریقے بھی سیکھنے ہیں. جب طریقے سے عمل کرے گا تو ہر عمل کی فضیلت میں دے گی، اور فضیلتوں سے مالا مال ہو جائے گا. ہاں، اس لیے میرے دوستو یہ کام ہے، یہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے. جو اندر اٹھے گا اس کام میں، اس پر کام کھلے گا، اس کو کام سمجھ میں آئے گا. نہیں تو دور رہ کر تصدیق بہت اچھا کام ہے یہ کہہ کے دور ہو جائیں گے. کیا عادت ہے، بہت اچھا کام ہے تصدیق کا، تو پھر کیا لگ، نہیں تو کیئر بھی کہتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے. کسی چیز کو اچھا کہنے سے پتہ نہیں ہوتا، وہ تو ہے اچھا، بلکہ ہاں پتا یہ ہوتا ہے کہ اس پر ہماری جان لگے، ہمارا مال لگے، اور اس کام سے ہمارا تعلق ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے صحیح نتائج سکھائے گا. یعنی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یاد رکھو، حالات ٹھیک کرنے کے لیے اس دین کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. جتنی دینداری آئے گی اتنے حالات ٹھیک ہوں گے، جتنی دینداری آئے گی اتنے حالات ٹھیک ہوں گے. اور چین بگاڑ ہے ہم حالات بگڑ جائیں گے، تاجر بنا کر بھی حالات بگاڑیں گے، حاکم بنا کر بھی حالات بگاڑیں گے، مالدار بنا کے بھی حالات بگاڑیں گے. ہم کے اسباب اللہ بندوں کو دیتے ہیں، حالات اللہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. یہ فائدہ ہے، اسباب بندوں کو دیں گے اور حالات اپنے ہاتھ میں رکھیں. دکان آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے نام پر ہے، لیکن دکان سے نفع ہو، دکان سے نقصان ہو، یہ اللہ کرے گا. اللہ چاہے گا تو اس سے نفع ہوگا، اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا. حالات کو اپنے قبضے میں رکھنا ہے، اسباب بندوں کو دیے. یہ بیچارہ اسباب دے کے کہ ہمارا ہے سب کچھ، کھلونے کا کہا میرا ہے، میرا ملک ہے، اس کا کیا ملک ہے، ملک اس کا ہوتا تو ڈوب جاتا. لیکن ایسا دھوکا ہوتا ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا مال ہے، ہمارا کاروبار ہے. نہیں بھائی، تجھے امتحان کے لیے دیا ہے، اب اللہ دیکھیں گے تو اس میں کیسے چلتا ہے. اگر صحیح چلے گا تو اللہ اس میں صحیح حالات بنائیں گے، اگر غلط چلے گا تو اسی میں حالات بگڑ لیں گے. آخر کی حکومت میں، تاجر کی تجارت میں، زمیندار کی زمینداری میں، مالدار کی مالداری میں حالات بگڑ دیں گے، کیونکہ حالات کو اپنے قبضے میں رکھا ہے. اس لیے میرے بھائیو، حالات کو درست کرنے کے لیے سوائے دین کے دوسرا راستہ نہیں. اس لیے کہا گیا کہ من اصلح ما بینه وبین اللہ اصلح اللہ ما بینه وبین خلقه، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کا اور دنیا والوں کا معاملہ ٹھیک کر دیں گے، آخرت کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ آسان رہتا ہے کہ ایک ہی چیز کہ اپنے آپ کو دیندار بنا لو، پھر خود یہ اتنے ہو گئے کہ دین کی کیا کیا برکتیں ہیں اور دین کی وجہ سے کیا کیا آسانیاں آتی ہیں، کیسے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. جیسے مدینہ کے حالات پہلے بہت تنگ تھے ہر لائن سے، جب مدینہ نے دین پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور مدینہ والے دیندار ہو گئے، ان کے حالات ٹھیک ہو گئے، ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی، ان کے کاروبار میں برکتیں ہونے لگی، ان کی دعاؤں میں قبولیت آنے ہونے لگی، سارے حالات ٹھیک ہو گئے. اللہ کہتے ہیں تم تو جہنم تک پہنچ گئے تھے، ہم نے دین دے کر تم کو جہنم سے بچایا ہے. ایسے ہر زمانے میں اللہ دین دے کر اپنے بندوں کو جہنم والے حالات سے بچاتے ہیں اور جنت والے حالات پر کھڑا کرتے ہیں. اس لیے یہ ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائیوں کہ اپنی زندگی کے حالات درست کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اور دیندار بنانے کے لیے دینداری کی محنت کرنی پڑے گی. تو دینداری کی محنت کریں گے تو دینداری آئے گی، مالداری کی محنت کر رہے لوگ مالدار ہو جاتے ہیں، دینداری کی محنت کریں گے تو دیندار. اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کام دیا ہے، اس امت کے ذمے ہے اپنے آپ کو بناوے، اپنے ماحول کو بناوے، دنیا میں خیر پھیلاوے، دنیا کے فتنے ختم کرے. ہاں دنیا کے فتنے ختم کرنے والی یہ امت ہے کہ دنیا کے فتنے فساد ختم ہو جائیں گے، لوگ بھائی ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے. اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں اس امت کو حرکت دی ہے. جسے چکی کو حرکت دی ہے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے، امت کو حرکت دی ہے تاکہ چاروں طرف خیر پھیلے، چاروں طرف ارشاد اور برائی میں ہے، امت کو حرکت دی ہے. ہاں انہیں کہا بیٹھو کھاؤ پیو اللہ اللہ کرو، ایسا نہیں کہا، کھاؤ پیو اور اللہ کے دین کے لیے حرکت کرو تاکہ تمہارے ذریعے سے دنیا میں خیر پھیلے، اللہ کی عبادت والی زندگی بنے، آخرت والی زندگی بنے اور فتنے ختم ہو جائیں، فساد ختم ہو جائیں. اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر دے گا اور ہمیں یہ دعوت کا کام دیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، اس میں ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اللہ تیرے دل کو غنی کرے گا اور تیری ضرورتیں اٹکے گی نہیں. اگر تو اللہ کے کام کے لیے فارغ ہوا تو تیرا دل غنی ہو جائے گا اور تیری ضرورتیں اٹکے گی نہیں، ضرورتیں پوری ہوتی چلی جائے گی. اللہ کے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ، اس لیے کہتے ہیں اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، اللہ کے راستے میں نکلو فارغ ہو کر کے، دیکھو ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. ہاں ضرورتیں اٹکے گی نہیں بلکہ برکتیں آئے گی. اس لیے میرے بھائیوں اب بات سننی ہے آپ حضرات نے بہت جم کر کے، اب اس کے لیے راستے کرو اس چار چار مہینوں کے لیے سخت، ہاں تاکہ ساری دنیا میں خیر کا ذریعہ بنے. ہم اب کرنا ہو اس کے لیے. ہاں بھائی ماشاء اللہ یہ پورا مجمع سکون کے ساتھ بیٹھا رہے اور پوری بات سننے کے بعد اب تشکیل ہوئی ہے.